نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. پہلے پارے کا رکوع نمبر 17 ہے جو آیت نمبر 130 سے 141 تک ہے سورة البقرہ اور سورت کا رکوع نمبر 16 ہے. پارا نمبر 1 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 132-141. تفسیر دیکھیں گے ان آیات کی. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِحَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے بے رغبتی کرے, ہاں مگر وہی جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا, حالانکہ ہم نے اس کو دنیا اور آخرت میں چن لیا تھا, اور ہم نے اس کو دنیا میں منتخب فرمایا اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوگا. یہاں سے رکوع کا آغاز ہے, لیکن پچھلے رکوع میں ہم نے جس شخصیت کا تعارف تھوڑا سا حاصل کیا اسی کی خوبیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اصل عقل مندی کیا ہے اس کا بیان ان آیات میں ہمارے سامنے کیا. تھوڑا سا لفظوں کو دیکھیں گے. لفظ یرغبو پہلی دفعہ ہمارے سبق میں آیا. را غین با اس کا روٹ ہے, رغیبا. اردو میں ہم بولتے ہیں مجھے اس چیز کی رغبت ہے. کبھی سنا آپ نے یہ لفظ؟ یہ بھی وہی لفظ ہے. رغبہ کا اصل لفظ ہوتا ہے رغبت ہونا, اس کسی چیز کی طرف آپ کا میلان ہے, آپ کا دل مانتا ہے. لیکن عربی زبان میں کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا اصل جو معنی ہوتا ہے اس کا تعلق اس سے اگلے لفظ کے ساتھ ہوتا ہے. مثلا دیکھیے یہاں لفظ ہے رغبہ عن, عن کا مطلب سے. تو جب رغبہ کے بعد اگلا لفظ عن آ جائے تو رغبت کی بجائے بے رغبتی مراد ہے. مشکل بات نہیں ہے, انگلش سے مثال دوں گی تو بہت جلدی سمجھیں گے. ایک لفظ ہوتا ہے سائن ان اور ایک ہوتا ہے سائن آؤٹ. سائن ان کیا ہے؟ جو سگنیچرز آپ آتے ہوئے کرتے ہیں, اندر آئے تو آپ نے سائن کیے. اور سائن آؤٹ کیا ہے؟ جب آپ گئے تو اس وقت. پٹ آف اور پٹ آن, پٹ آن کا مطلب پتہ ہے نا, ٹیک ان ٹیک آؤٹ. ٹھیک ہے, تو پریپوزیشن کے فرق سے اصل لفظ بدل جاتا ہے. ٹیک کا لفظ لینا ہے لیکن اس کے اگلے پچھلے لفظ سے معنی بدل جاتا ہے. اسی طرح عربی زبان میں کچھ لفظ ہوتے ہیں جس میں سے یہ لفظ ہے رغبہ کا. اور اگلا ایک مشکل لفظ, مشکل سے مراد یہ کہ نیا لفظ ہے صفیحہ. صفیحہ کا لفظ سین فا ہا سے ہے. صفیحہ کی جمع ہوتی ہے صفحہ. بے وقوف کو کہتے ہیں, کم عقل, پست اخلاق والا ہونا, ایسا جاہل جو عقل کی کمی کی وجہ سے کچھ سیکھ نہ سکے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا اخلاق بھی پست ہو. اس کا اپوزٹ رشد آتا ہے, جاہل ناواقف کے معنوں میں. اور صفیحہ کے لفظ کو دیکھ لیجئے, استفی نہ ہو, سواد فا یا سواد فا واو اس کا مطلب ہے. لفظ صفیہ تو سنا ہی ہوگا, صفیہ چنی ہوئی عورت کو کہتے ہیں, صفی اللہ, اللہ کا چنا ہوا. چلے یہ سارے بھی مشکل لگیں تو لفظ صفائی تو آپ کو یاد ہی ہوگا. یہ صفائی جو آپ کرتے ہیں نا وہ بھی اسی سے, آپ چن رہے ہوتے ہیں, چیزوں کو آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں, ادھر ادھر یعنی سلیکٹ کرنے کے معنوں میں. تو اس صفائی نا کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے اس کو چن لیا, پسند کر لیا, اپنے پاس کر لیا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بات بتا دی. پچھلے رکوع کا آغاز تھا وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ, اور جب آزمایا ابراہیم کو. پورے رکوع میں ابراہیم علیہ السلام کے چنے جانے کے بعد جو کام ان سے لیا گیا وہ, اور وہ دعائیں تھیں جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ دعائیں مانگنے کی توفیق دی جو نسلوں کے تحفظ کے لیے تھیں. اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا شعور دے دیا تھا کہ صرف اپنے ہی لیے نہ مانگے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی مانگے. اور ہوتا بھی یہی ہے کہ آزمائشیں انسان کو باشعور بنا دیتی ہیں، وہ صرف اپنے ہی لیے نہیں سوچتا بلکہ اپنے بعد والوں کے لیے بھی سوچتا ہے، اور ہماری دعائیں ہمارے اصل کا دوسرا رخ ہوتی ہیں. ہم جو اندر سے ہوتے ہیں نا، ہمیں وہی خوف ہوتا ہے، وہی دعاؤں کی صورت میں ہمارے آتا ہے. اسی طرح اس رکوع میں اب آنے والی نسلوں کا غم جھلکتا ہے. اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اور انبیاء کرام کا تذکرہ کر کے بتاتے ہیں کہ وہ لوگ جن کی زندگی اللہ کے ساتھ تعلق والی زندگی ہوتی ہے، ان کو اپنے جانے کے بعد بھی اسی بات کا غم ہوتا ہے کہ ہمارے بعد ہماری اولادوں کا کیا بنے گا. تو لہٰذا ایک معیار بتا دیا کامیابی کا، عقل مندی کا، نجات کا، اور وہ کیا ہے کہ جو شخص بھی دین ابراہیم سے یا ابراہیم کے طریقے سے بے رغبتی کرے گا تو بس وہ بے وقوف ہے. دنیا میں بہت سارے لوگ مختلف وجوہات کی وجہ سے عقل مند جب بے وقوف کہلاتے ہیں، کسی کی باتوں کی وجہ سے ہم اس کو بے وقوف کہہ دیتے ہیں، کسی کی حرکتوں کی وجہ سے اس کو بے وقوف کہہ دیتے ہیں، لیکن اصل بے وقوفی اس کی ہے کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ دیا. اور ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ وہ توحید کا طریقہ تھا، اخلاص کا طریقہ تھا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ دیا جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے بھی چاہا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کی قدر کی. تو ابراہیم کا طریقہ شرک سے پاک تھا. بچپن میں آنکھ ایسے گھر میں کھولی کہ جہاں بت بنتے بھی تھے اور بکتے بھی تھے اور پوجے بھی جاتے تھے. آپ کہہ سکتے ہیں بگڑے ہوئے ماحول میں آنکھ کھولی، چاروں طرف بے دینی ہے، اپنا گھر، اپنا خاندان ایک خاص سوچ کا حامل ہے، بتوں کے پجاری ہیں، در در کے آگے جھکنے والے ہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام اس وقت بھی نہیں ہٹے، نہیں ٹوٹے، حالات سے کمپرومائز نہیں کیا کہ کیا کریں، ہمارے تو چاروں طرف ہی برائی اتنی ہے، پھر کیا کریں اور کیا کریں. نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بات کو سن کے ماننے کا طریقہ اختیار کیا، صرف اللہ کا بندہ بننے کا طریقہ اختیار کیا. آگ میں گرائے گئے تو گر گئے، بیوی بچے کو چھوڑنا پڑا تو چھوڑا، ساری دنیا کو ناراض کرنا پڑا تو کرا، لیکن ایک رب کو ناراض ہونے نہیں دیا. اور اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو اسی طرح خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ابراہیم الذی وفا، میرا ابراہیم تو وہ ہے کہ جس نے وفا کا حق ادا کر دیا، نمک حرامی نہیں کی، نہ شکری نہیں کی، اس نے وہ سب کچھ کیا جو کرنے کا اس کو حکم دیا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا اور ان کی امت کو بھی دیا گیا. سورۃ الانعام آیت 161 میں آتا ہے، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا. اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو ہدایت کی گئی میرے رب کی طرف سے کہ سیدھے راستے پہ رہوں، جو دین قیم ہے اور ابراہیم یکسو کا طریقہ ہے. اسی طرح سورۃ نحل آیت 123 میں بھی آتا ہے، ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی، کیا، ان اتبعی ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کیا آپ ابراہیم کے طریقے کو اپنائیے کیونکہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. تو ہمیں اس بات سے کیا پتہ چلا کہ ابراہیم کا طریقہ کیا تھا؟ وہ اطاعت کا طریقہ تھا، بات کو سن کے ماننے والا طریقہ تھا، کیوں کیا والا طریقہ نہیں تھا. اصل میں یہود اور نصارہ کے ایک دعوے کا پول کھول دیا گیا. دونوں ہی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فالوورز ہیں، پیروکار ہیں، لیکن عملی طور پہ ان سارے کاموں سے اب دور ہو چکے تھے جو ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کا حصہ تھیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کسی سے اپنی نسبت جوڑتے ہو تو پھر تمہارے کام بھی تو وہی ہونے چاہیے جو اس کے کام تھے. اور ہم سب کے لیے بھی اس میں عمل کی یہ بات ہے، ایک کرائیٹیرین، بس ایک معیار دے دیا، فرقان دے دیا. پہچاننا چاہتے ہو کہ صحیح راستے پہ ہوں؟ ایک ہوتے مجموعی طور پہ دیکھنا، आप किसी जगह जा रहे हैं, सीधी रोड आपके सामने, आप चलते जा रहे हैं, फिर आपको शक पड़ता है कि पता नहीं मैं ठीक जा रही हूँ कि नहीं। कभी-कभी भटकना ऐसा होता है कि आप रोड ही गलत ले लेते हैं, वो डायरेक्शन नहीं, मसलन मशरिक की तरफ जाना था और अब मगरिब की तरफ चल पड़े, ईस्ट की बजाय आपने वेस्ट ले लिया। एक भटकना ये होता है। दूसरा भटकना क्या होता है कि जा तो ठीक डायरेक्शन पे रहे हैं, ईस्ट की साइड पे जा रहे हैं, लेकिन उस रोड से उतर के नीचे की साइड की रोड्स पे चले गए। इन दोनों भटकनों में बहुत फर्क है। पहली सूरत में जो भटक रहा है ना, वो कभी मंजिल पे नहीं पहुंचेगा और हर कदम उसको उसकी मंजिल से दूर करेगा। मशरिक से मगरिब का फर्क हो रहा है ना, हर लम्हा वो दूसरी तरफ जा रहा है। ये दलालम बईद होती है, ये भटकना दूर का है। दूसरी सूरत जा ठीक रहे हैं लेकिन थोड़ा इधर उधर हो गए हैं, इसमें इंसान के चांसेस मौजूद होते हैं। अगर उसको शक पड़े कि मैं ठीक तरफ नहीं जा रहा, तो फौरन अपने आप को चेक करे मैं कहाँ, और थोड़ा बहुत फर्क करेगा, कोई बंदा उसको उसकी बात बता देगा कि देखो आप यहाँ गलत हैं यहाँ ठीक है, वो फौरन अपनी जगह पे आ जाएगा। इसी तरह इंसानों में से भी दोनों तरह के इंसान होते हैं। बास लोग तो ऐसे हैं जो अकीदे के नाम पे इतने भटक चुके कि वो बिल्कुल ईस्ट और वेस्ट का फर्क हो चुका। वो उसमें नॉन मुस्लिम्स भी हो सकते हैं, उसमें काफिर भी हो सकते हैं, एथियस भी हो सकते हैं, एग्नोस्टिक्स भी हो सकते हैं, दहरिये भी हो सकते हैं, हर एक उसमें हो सकता है। कि जिसने असल बात कोई नहीं पहचाना, उसमें नमरूद और शद्दाद और फिरौन और कारून और हामान सारे हो सकते हैं, लेकिन ये जो दूसरा रास्ता है ना, ये उनका रास्ता है जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। उनका ख्याल ये है कि वो मुसलमान हैं, लेकिन इस्लाम की असल रोड से उतर के वो अब नीचे भटक चुके हैं। कहीं अकीदे में कोई गलती एक हो गई, 10 बातें ठीक है, एक गलत होगी। अल्लाह के नबी सल्लम के साथ ताल्लुक 90% ठीक है, 10% रॉन्ग हो गया। नमाज का तरीका पूरा ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसमें 2-4% कमी है या खराबी है। ऐसे लोगों के हिदायत पे आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो करने की बात क्या है कि हर बंदा चेक करे मैं कहाँ खड़ा हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसने अपनी बात को छोड़कर इब्राहिम के तरीके को पा लिया, वो है अकलमंद, कामयाब है वो। अमूमन बेवकूफ़ी की 2 वजूहात होती हैं। एक वजह होती है अक़ल की कमी, अक़ल ही थोड़ी है, और दूसरी होती है इल्म की कमी। इल्म की कमी जब होती है ना, तो ऐसा शख्स जो है ये मुखालफत नहीं करता, न्यूट्रल रहता है, बेनियाज, उसका अपना ही काम है, उसकी दुनिया ही बहुत है, वो उसी में करे, उसको दीनदारों से कोई सरोकार नहीं। उसने ना नमाज पढ़ी, ना उसको नमाज के तरीके का इख्तलाफ है किसी से। लेकिन ऐसा बंदा इस लिहाज से बहुत अच्छा होता है, जो ही आप उसको इल्म की रोशनी दिखाते हैं, वो उसको लपक के पकड़ लेता है, सारे फर्क खत्म। लेकिन एक दूसरी बेवकूफ़ी होती है, ये अकल की कमी की वजह से होती है। अकल की कमी का मतलब क्या है कि ये शख्स जानते बूझते हक से दूर है, ये मुखालफत करता है। ये इल्म वाला भी हो सकता है, ये बहुत कुछ जानने वाला भी हो सकता है। तो हम सब अपने आप को चेक करें और ज़रा सोचें कि हमारे पास अकलमंदी का अमूमन मेयार क्या है। किस बच्चे को माँ अकलमंद बच्चा समझती है? बहुत अच्छी बातें करता है, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता है, फलां फलां कारोबार में बड़ा तेज़ है, फलां बच्ची घर बड़ा अच्छा चला सकती है। अमूमन यही मेयार है ना, बचपन से लेके जवानी और बुढ़ापे तक अमूमन दुनिया की कामयाबियों को हम अकलमंदी समझते हैं। लेकिन इस आयत ने हमें बता दिया, असल अकलमंदी उसकी है जिसने अपने रब को पहचाना, दुनिया में भेजने का मकसद समझा, तरीकों को फॉलो किया, ब्लाइंडनेस से बच के अंधाधुन तकलीद करने की बजाय, किसी के पीछे जाने की बजाय, खुद समझा कि मैं सही रास्ते पे हूं कि नहीं। और आबाप परस्ती, बाप दादा का नाम लेके गलत कामों को करना, ये बहुत बड़ी वजह होती है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीकों को छोड़ने की। अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसा करने वाले किसका नुकसान करते हैं? अपना ही करते हैं। क्योंकि वलकद इस्तफई ना खुफे दुनिया, हमने तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भी चुन लिया था, क्या कुछ नहीं मिला? अल्लाह ने उनको इमाम बनाया, खलीलुल्लाह कहा। ये वाहिद शख्स है कि जिनके लिए कुरान पाक में ये ऑनर मौजूद है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ حَلِيلًا، اللہ نے بنا لیا ابراہیم کو دوست۔ یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ ہم جیسے لوگ جن کے پاس کوئی طاقت نہیں، کچھ بھی نہیں، ہم کسی کو اپنا دوست کہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ملک کا وزیر اعظم کسی کو دوست بنا لے تو لوگ اس پہ فخر کرتے ہیں۔ کوئی کسی تھانے دار کا دوست ہو تو اسی پہ روب ڈالتا رہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے میرے دوست کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں۔ ذرا سوچئے پھر ابراہیم علیہ السلام کی کیا شان ہوگی جب ان کو یہ پتہ چلا کہ میرے رب نے مجھے اپنا دوست بنایا ہے، ان کو رسالت کے لیے چنا، ان کو نیک اولاد دی۔ دنیا میں جتنے دین موجود ہیں اس وقت، ان میں سے اکثریت جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے تعلق رکھتی ہے۔ کتنا بڑا احساس اللہ نے ان کو دے دیا۔ ابو الانبیاء کا لقب ان کو ملا، ابو العرب بھی کہا جاتا ہے ان کو، عرب کا باپ۔ پھر آپ دیکھیے کہ قیامت تک جتنے مسلمان نماز پڑھتے جائیں گے، اس میں درود شریف کو لازم کر دیا، اور کیا کہا کہ اللہم صلی علی محمد، اور اس کے بیچ میں کیا تھا، کما صلیت علی ابراہیم، اور اللہم بارک علی محمد، آگے آتا ہے کما بارکت علی ابراہیم۔ کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ ہم دنیا میں یہی خواہش کرتے ہیں نا کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرتی حسنتا وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنا اور آخرت بھی اچھی بنا۔ اصل میں ابراہیم کی اللہ نے دنیا اور آخرت اچھی کر دی، کیونکہ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، وہ آخرت میں نیکوکار لوگوں میں سے ہوگا۔ اللہ ان کی دنیا بھی اچھی کر دیتا ہے اور آخرت بھی۔ یاد رکھیے کہ جو شخص دنیا میں نیکیوں میں آگے ہوگا نا، وہ کل جنتیوں میں بھی آگے آگے ہوگا۔ یہ آخرت جو ہے نا، یہ دنیا ہی کا دوسرا حصہ ہے، وہاں کوئی مختلف نہیں ہوگا۔ آج اگر کسی کو بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرتا دیکھے تو سمجھ لیں کہ اسی طرح جب قیامت کا پردہ ہٹے گا تو یہ شخص بھاگ کے جنت میں پہنچ جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں بیٹھے رہیں، سوتے رہیں، کھاتے رہیں، دنیا کے غم پالتے رہیں اور موت کی صورت میں ہم فوراً آگے چلے جائیں۔ ایسا نہیں ہوتا، جو کریں گے کل وہی ہوگا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی ایک جھلک دکھائی جا رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اس سے اس کے رب نے کہا کہ آپ فرما بردار ہو جائیں، مسلمان ہو جائیں، جھک جائیں، یہ کام کر لیں، تو ابراہیم نے آگے سے کیا کہا؟ اسلمت لرب العالمین، میں فرما بردار ہو گیا، میں جھک گیا، میں مطیع ہو گیا، میں نے بات مان لی اپنے رب کی جو عالموں کا رب ہے۔ کوئی حجت بازی نہیں کی، وائے، وین، ہاؤ، یہ نہیں کہا، کیوں کروں، کیسے کروں، اس کی دلیل کیا ہے، اس کی حجت کیا ہے، یعنی سوال جواب نہیں پوچھے، بس بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب جوئے بام ابھی۔ عقل تو ابھی سوچ رہی ہے کہ اس آگ میں جاؤں کہ نہ جاؤں، لیکن ابراہیم کے دل میں جو اللہ کی محبت کی آگ لگی ہوئی تھی، اس نے بے خطر کود دیا، جو ہوتا ہے پھر ہو، کوئی خطرہ نہیں، مر جائیں گے نا، تو یہی تو تمنا ہے کہ رب کو پالے۔ یہ ہے ابراہیم کا طریقہ، اطاعت کا طریقہ، سبمیشن کا طریقہ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ یہ ہے اس بندے کی کہانی جو اپنا سب کچھ رب کے ہاتھ میں دے دے، کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، کوئی مار دے گا؟ تو مومن کی تو نظریں ہی آخرت پہ لگی ہوئی ہیں، کوئی قید میں ڈال دے گا؟ تو مومن تو خود ہی قید میں رہنا چاہتا ہے، اس کو تو دنیا کے ہنگامے اتنے بھاتے ہی نہیں ہیں، وہ تو تنہائی پسند ہو جاتا ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں۔ وہ ابراہیم ہی کی نسل کا ایک بچہ یوسف علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو، کہ لوگوں نے اس کو بے گناہ جیل میں ڈال دیا، اس نے وہیں اپنے رب کو پکارنا شروع کر دیا، وہیں لوگوں کو دین کی دعوت دینی شروع کر دی۔ ایمان والا تو آگ میں بھی چلا جائے تو وہاں بھی وہ رب کی نعمتوں کو پاتا ہے، کہ لوگوں نے آگ میں ڈالا، اور ابراہیم کہتے ہیں میری زندگی کے وہی دن خوبصورت ہے جو میں نے آگ میں گزارے، کیونکہ جو آگ اللہ کے راستے میں بھٹکائی جاتی ہے، وہ جلاتی نہیں ہے، وہ دکھاتی نہیں ہے۔ جو مشکلیں، جو مصیبتیں آپ کو مجھے اللہ کے دین کے راستے میں آتی ہیں، وہ کوئی غمزدہ تھوڑی کرتی ہیں، وہ دکھی تھوڑی کرتی ہیں، وہ تو مسکرانے پہ مجبور کرتی ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تیرے راستے میں غم آیا ہے۔ غم کیا دنیا والوں کو نہیں آتے؟ ذرا نکل کے دیکھیے اس کلاس روم سے باہر، ہم تو ایک ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں قرآن کی۔ جب آپ اس محفل میں بیٹھتے ہیں، آپ کو دنیا آخرت کا کوئی غم یاد ہی نہیں رہتا ہوگا، مجھے تو نہیں رہتا واللہ ہی۔ آپ کو سر میں درد ہو، ایک دفعہ بس آپ قرآن شروع کر کے دیکھ لیں، پھر یاد ہی نہیں رہتا۔ آپ کو کہیں جانا ہے، آپ کہتے ہیں آج جلدی میں آدھا گھنٹہ بس پڑھا کے اٹھ جائیں گے، آپ شروع کریں، آپ کو ہوش ہی نہیں ہوتی آپ نے کہاں پہنچنا ہے۔ یہ تو اتنا پیارا طریقہ ہے، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی بات کو ماننے والوں کی زندگی اتنی خوبصورت ہو جاتی ہے کہ اس پہ فرشتے بھی رش کرتے ہیں۔ لیکن یہ بے عملی کی زندگی نہیں ہے، یہ کوئی ایک در پہ بیٹھ کے کچھ ذکر اذکار کرنے کی زندگی نہیں ہے۔ ابراہیم کے بارے میں کہیں نہیں پڑھیں گے آپ کے کسی کونے میں بیٹھ کے بڑی سی تسبیح لے کے اس کے من کے پھرتے رہتے تھے، سر دھنک کے قوالیاں پڑھتے تھے یا جھوم جھوم کے کوئی نعتیں پڑھتے تھے۔ ساری زندگی رکھ لیں سامنے، ہر لمحے ٹوٹے ہیں، وہ کیا جو کرنے کو دل نہ چاہے۔ آپ دیکھیے کہ بچپن میں انسان کو ماں باپ بڑے پیارے ہوتے ہیں، بچے کی کل کائنات اس کے ماں اور باپ ہی ہیں نا، محتاجگی بھی ہوتی ہے، ان سے لینا بھی ہے، انسیکیورٹی ہوتی ہے، انسان اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرتا ہے ان کے بغیر۔ ابراہیم نے لڑک پن میں، ابتدائی ٹین ایج میں گھر برادری کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا۔ ساری کہانیاں آئیں گی آگے، سورہ حج میں ہم پڑھیں گے، سورہ ابراہیم میں پڑھیں گے، سورہ انبیاء میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی بھر میں جو کرنے کا حکم دیا وہ کرتے گئے۔ بتوں کو توڑا، کوئی غم نہیں، یہ نہیں سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی، خاندان کیا کہے گا۔ یہ خاندان برادریوں کے نام لے کے آج اگر ہم اللہ کے حکم سے رکھتے ہیں نا، کل قیامت کے دن انہی برادریوں کو اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے بچنے کے لیے پیش کر دیں گے۔ سورت معارج کی آیتیں ہیں کہ مجرم اس دن چاہے گا کہ لو یفتدی، کاش فدیے میں دیا جائے میرے بدلے کیا، وفصیلتی ہے لتی تو بھی، وہ کنبا اور برادری جو مجھے بڑی جگہ دیتا تھا، یعنی جس کی میری نظر میں بڑی اہمیت تھی۔ لیکن ابراہیم کے راستے میں برادری بھی کوئی رکاوٹ نہ بنی، وطن چھوڑا، ملک شام کی طرف ہجرت کر گئے۔ اللہ نے کہا کہ بڑھاپے کی اولاد اور بیوی کو بھی ساتھ لے جاؤ، دونوں وہاں گئے بغیر کوئی جگہ کے، بیابان، جنگل، صحرا۔ بیوی کو اتنا بھی نہیں کہا کہ کیوں جا رہا ہوں، کیونکہ اس قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمین، جنہوں نے سن کے ماننا ہوتا ہے وہ اس کے لیے تاویلات یا دلائل نہیں دے رہے ہوتے۔ بیوی پوچھ رہی ہیں، بتا دیں جا کہاں رہے ہیں، میں نے کچھ کیا، کوئی مجھے سزا دینی ہے، بس چپ چل رہے ہیں، ایسے لگ رہے ابراہیم چل رہے ہیں، چل رہے ہیں، سن ہی نہیں رہے کسی کی بات۔ اس قال له ربه اسلم، بس اسلم کی بات آ گئی تو اب کون وقت ضائع کرے کہ اچھا یہ وجہ ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ نقصان ہے، اچھا فرض ہے کہ سنت ہے، نفل ہے کہ نہیں ہے، اچھا نہ کروں تو کیا ہوگا، اچھا کیا نہیں، کہا اسلمت لرب العالمین۔ ایسے لگ رہا ہے کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز آئی اور بندہ چل پڑا، گھر والوں کو چھوڑا، سب کو چھوڑا اور پہنچ گئے۔ اور بیوی بھی ایمان والی تھی، سمجھ گئیں، کہا بس یہ بتا دیں اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، کوئی ہم سے ناراض ہو کے تو نہیں یہ کر رہے؟ کہا نہیں، اللہ کا حکم ہے۔ کہا بس پھر غم نہ کرو، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ایک عورت کے لفظ ہے جس کے قدموں پہ اللہ نے دنیا بھر کے مردوں کو چلا دیا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ بی بی ہاجرہ کا صبر، یہ گھرانے کا صبر تھا۔ ہم آج اپنے گھروں سے ذرا دور نہیں ہونا چاہتے، ہم بچوں سے دور نہیں ہونا چاہتے، ہم نام لیتے ہیں ابراہیم کا، ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی کے طریقوں پہ ہے۔ اللہ کے نبی کا طریقہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا میں ابراہیم کے طریقے پہ ہوں، یعنی گویا کہ یہاں ملت ابراہیمی سے مراد ملت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبیوں کے طریقوں کو تو دیکھیے کہ گھر کو چھوڑے، بڑھاپا، 70-80 سال کا بوڑھا ابراہیم، اور بچہ جو اتنی دعاؤں سے مانگا، رب ہب لی من الصالحین، اللہ ایک تو دے دے، نیکوں میں دینا۔ اور بیٹا ملا تو کہا اب تم اس کے ساتھ خوش رہو، اب بچہ مل گیا، بس سونے کا کنگرا مل گیا، اب سب ختم۔ ہم میں سے کتنوں کا دین وہیں رک جاتا ہے جب بچے کی امید لگ جاتی ہے، اور وہیں رک جاتے ہیں، نہیں چل پڑے، دونوں کو چھوڑا اور وہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کے لیے کنویں کا پانی کا انتظام کر دیا، زمزم نکل آیا، ابراہیم ان کو چھوڑ کے چلے گئے۔ پھر تھوڑے دیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا، چلو ابراہیم ایک اور امتحان ہے، اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھو۔ اور کچھ سیدھا سادہ نہیں کہا، بس خواب میں بتایا، اشارہ کیا، کھل کے نہیں کہا کہ ابراہیم انکار نہ کر سکے، صرف اشارہ۔ کتنے موقع تھے تاویلات کے، ابراہیم کر لیتے تاویلات لیکن نہیں کی، بس جا کے بیٹے کو کہا کہ بیٹا میں نے کچھ دیکھا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ فلما بلغ ما اسایا قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، اے بیٹے میں خواب میں دکھایا گیا ہوں کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، بس تو بتا کہ میں اب کیا کروں۔ فانظر ماذا ترا قال یا بت فلما تومر، کہا باجی اب وہ کر لیں جس کا آپ کو حکم دیا گیا۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کیوں اسماعیل اتنا فرما بردار ہوا، کون سا سکول تھا وہاں؟ وہ کہتے ہیں نا یہ مکتب کی کرامت تھی، کون سا مدرسہ، کون سا ہائی سوسائٹی کا سکول تھا جس نے اسماعیل کو ایک اچھا بیٹا بننا سکھایا؟ آج ہم بھی تو اولادوں کے پیچھے دھکے کھاتے ہیں نا کہ ان کو کوئی اچھا انسان بنا دے، اچھی اولاد بنا دے، یہ زیادہ غم ہوتا ہے۔ ابراہیم کے بیٹے کو اس کی ماں نے یہ تربیت دی تھی، یہ ایک عورت کی گود تھی، ایک ہاجرہ کی گود تھی جس نے ایسا بیٹا پروان چڑھایا کہ بیٹا گردن جھکانے کو تیار ہے۔ آج بات نہیں مانتے، وہ گردن کٹوانے کو تیار تھے۔ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ اس امتحان سے بھی گزر گئے، پاک ہو گئے، گزار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے کلمات کی بات کی تھی امتحانات کی، یہ اسی میں سے امتحانات تھے۔ پھر امتحان کیا ختم ہو گئے؟ پھر بھی نہیں ختم ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اسی جوان بچے کے ساتھ مل کے اپنا گھر بنانے کا حکم دیا، شروع ہو گئے۔ ایسے لگتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی بس تعمیل ارشاد میں گزری، بس اللہ تعالیٰ آپ جو کہیں گے کروں گا۔ قال اسلمت لرب العالمین، ہم بھی اپنے آپ کو چیک کریں، ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیں بھی تو کچھ حکم دیے جاتے ہیں نا، حکم تو دیے ہوئے، ہر ایک کو دیے ہوئے، ہم کوئی بات سن کے آگے سے کیا عذر پیش کرتے ہیں، یہ ہر ایک اپنے آپ کو چیک کر لے۔ یہاں تک تو باپ تھی نا ابراہیم کی اپنی زندگی کے بارے میں، جن کو انہوں نے گزارا اللہ کے حکم سے، اب بات ہوتی ہے ابراہیم کی اپنی اولاد کے بارے میں کہ اس کے لیے کیا چاہا۔ اس کا تذکرہ اگلی آیت میں ہے، اپنا محاسبہ کرتے ہوئے یہاں تک تلاوت سنیں گے۔
وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ